الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عفا الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أراد الخروج لعاد له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القائدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوزعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين متمزات الحمدللہ سلسلہ وار ترجمہ قرآن میں سورہ توبہ ہمارے زیر مطالعہ ہے اور اس کے 16 رکوع میں سے الحمدللہ 6 رکوع کا مطالعہ اب کر چکے ہیں. یہ بات تسلسل سے ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں. سورہ توبہ کے آغاز میں بھی بات آئی اور یعنی ہر نشست میں تذکیر کے طور پر یہ عرض کیا جاتی ہے بات کہ یہ مدنی سورت ہے اور غزوہ تبوک کے حالات پر 11 رکوع ہیں کہ جو کہ اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہیں کہ جو پچھلی دفعہ ہم نے تفصیل کے ساتھ اس کا آغاز کیا تھا اور اس کو سمجھنا تھا. باقی یہ ہے کہ جو ابتدائی 5 رکوع ہیں وہ بعثت خصوصی کا بیان تھا اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص عرب کی طرف تھے اور اہل عرب کے لیے آخری احکامات ہیں کہ جو ان 5 رکوع میں ہمارے سامنے آئے. اور اب بعثت عمومی کا بیان ہے کیونکہ یہ غزوہ تبوک اس وقت کی جو سپر پار تھی سلطنت روما اور یہ عرب سے باہر نکل کر یہ اقدام کا معاملہ ہوا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی بعثت عمومی کا بیان ہے کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اور اس حوالے سے بنفس نفیس دین کی جو اقامت کی ایکسٹینشن ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے سے فرمائی. یہ غزوہ تبوک یہ آخری غزوہ تھا اللہ کے رسول کی زندگی کا اور کئی اعتبارات سے یہ مشکل غزوہ تھا. اور تفصیل سے ہم نے پچھلی دفعہ یہ بات سمجھی کہ اسے جیش الاسرہ بھی کہا گیا, یعنی طویل سفر تھا, سخت گرمی کا موسم تھا, پھر اس وقت کی سپر پار سلطنت روما سے مقابلہ تھا, تعداد کی بھی قلت تھی, سفر کی بھی جو ہے وہ مشکلات, 800-900 میل کا سفر اور سواریاں بھی بڑی محدود, یعنی 18-18 صحابہ کرام وہ ایک ایک سواری پر وقفے وقفے سے سوار ہوتے تھے. پھر غذا کی بھی قلت تھی دوران سفر, ایک ایک کھجور دو دو صحابہ وہ چوس چوس کر جو ہے وہ پورا دن وہ گزارتے تھے. اور بہرحال یہ ہے کہ فصل بالکل تیار تھی, یعنی کھجور کی فصل جو کہ سال بھر کی محنت ہوتی ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ کیونکہ یہ واحد غزوہ تھا, پچھلی دفعہ ہم نے سمجھا تھا کہ نفیر عام ہو چکی تھی اور یہ فرض عین ہو چکا تھا, سب کو نکلنا تھا کہ جو بھی جنگ کے قابل ہیں. اس سے پہلے جو بھی غزوات ہوئے ہیں اس میں نفیر عام کا معاملہ نہیں تھا, فرض کفایہ کی کیفیت ہوتی تھی، لیکن یہ واحد غزوہ ہے سیرت مطہرہ میں کہ کیونکہ سلطنت روما سے مقابلہ تھا اور بڑی تعداد سے مقابلے کے لیے نکلے تھے، تو اس میں اللہ کے رسول نے نفر عام فرمائی، تو بہرحال سب کو نکلنا تھا اور کھجور کی فصل تیار تھی، اگر کوئی رکتا نہیں پیچھے تو پھر وہ برباد ہو جاتی اور قحط کی کیفیت پیدا ہو جاتی، تو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس میں آزمائش کی کیفیت ہے کہ جو مسلمانوں کو جو ہے وہ اس میں آزمایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس غزوے میں منافقین کا بھی پردہ ہے کہ جو کہ چاک ہوا ہے، اور یہ جو 11 رکوع ہم مطالعہ کر رہے ہیں یہ منافقین پر بھی بڑے بھاری ہیں، خاص طور پر اس دور کے جو بھی منافقین تھے کہ جو مسلمانوں کی صفوں میں تو آگئے تھے، اور کلمہ گو مسلمان وہی منافق کہلاتا ہے کہ کلمہ پڑھتا ہے دار اسلام میں داخل ہوتا ہے، لیکن جب دین کے تقاضے واضح ہوں اس کے سامنے کہ دین جو ہے وہ جان اور مال کی قربانی بھی مانگتا ہے، وقت کی قربانی بھی مانگتا ہے، تو خدا نہ خواستہ اگر وہ کلمہ گو مسلمان ان تقاضوں سے ریٹریٹ کرے، پیچھے ہٹ جائے اور اس کی گاڑی کا ریورس گیئر لگ جائے، خدا نہ خواستہ، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، تو پھر یہ ہے کہ یہ نفاق کے درجے ہیں کہ جو انسان پھر چڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات بھی پچھلی دفعہ آئی تھی کہ جب بھی قرآن مجید میں نفاق کا تذکر آئے تو ہمیں بہت زیادہ حساس ہونے کی ضرورت ہے، جیسے بات آئی کہ کلمہ گو مسلمان یہ ہوتے تھے لیکن عمل سے دور، تو سب سے زیادہ جو خدشہ محسوس کیا ہے نفاق کا وہ صحابہ کرام نے کیا اپنے لحاظ سے، یعنی وہاں تو کیفیت یہ ہے کہ ذرا سا ایمان میں کوئی کمی کی کیفیت محسوس صحابہ کرام کرتے تھے اپنے اعتبار سے، تو وہ نفاق کا خدشہ محسوس کرتے تھے، اور آج اتنا ہی ہم مطمئن ہوتے ہیں الا ماشاءاللہ نفاق کے حوالے سے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے تھے تو ایمان بڑا شوٹ کیا ہوا ہوتا تھا، بڑا اوپر ہوتا تھا، جب اپنے گھر والوں میں ہوتے تھے تو وہ ایمان کی کیفیت نہیں ہوتی تھی، تو اس وجہ سے وہ اپنے اندر نفاق کا خدشہ محسوس کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں آج ہماری کیفیت کیا ہے، تو ہمیں تو ملٹیپل ٹائمز نفاق کے حوالے سے اپنے اندر یہ حساسیت ہے کہ جو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، صرف یہ کہہ کے آگے نکل جانا ان آیتوں کے حوالے سے، یا جب بھی کوئی نفاق کے تذکرے کے ادوار سے آیتیں آئیں تو یہ کہہ کے گزر جانا کہ بھائی یہ تو 14 سال پہلے جو بھی منافقین تھے ان کا تذکرہ ہے، ہم تو منافق نہیں ہیں، آگے چلیں، تو پھر یہ ہے کہ بہت بڑے حصے سے قرآن مجید کے ہم ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں، غیر متعلق ہو جاتے ہیں، اور یہ ہے کہ ایک یعنی بے عملی کا جواز ہے کہ جو پھر اس طرح سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں آئینہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ نفاق جب صحابہ کرام اپنے اندر اتنا بڑھ کے خدشہ محسوس کر رہے ہیں تو پھر ہمیں تو اس سے آگے بڑھ کر اپنے اندر یہ کیفیت ہے کہ جو کہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ نفاق کی کیفیات ہی چل رہے ہیں، غزوہ تبوک کے بیان منافقانہ طرز عمل ہے کہ جو ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اب یہ غزوہ تبوک سے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بعض منافقین تھے کہ جو غزوہ تبوک میں جب نفیر عام ہوئی تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے جھوٹے بہانے، جھوٹے عذر لے کر کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا اور یہ مسئلہ ہو گیا، ہم تو آپ سے کے ساتھ نکلنا چاہتے تھے لیکن یہ ہے کہ ایک دم سے یہ ایک مسائل ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو مختلف ہیلو بہانوں سے وہ پیش کرتے تھے اللہ کے رسول کے سامنے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ دل کے بڑے نرم تربیت آپ کی کیفیت تھی تو آپ جھوٹے عذر ان کے سنتے تھے، حالانکہ جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر ذرا سی ایکسپلینیشن کال ہوتی اور سوالات ہوتے تو چٹا بٹا کھل سکتا تھا، لیکن نم تربیت کی وجہ سے آپ ان کے جھوٹے عذر سن کے اور ان کو رخصت دے رہے تھے۔ تو بہرحال اس پر متوجہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ابتدائی جو آیات آج ہمارے مطالعے میں آ رہی ہیں، رکوع نمبر 7 کا آغاز ہوتا ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کیا گیا ہے، اور متوجہ بھی کوئی سختی کا انداز نہیں ہے بلکہ آپ دیکھیں کہ پہلے معافی کا اعلان کیا جا رہا ہے اور پھر ایک توجہ ہے کہ جو کہ دلائے جا رہے ہیں، اور وہ توجہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی، یعنی جب آپ کی طرف سے ان کو اجازت مل گئی تو ان کو تو ایک سند ہے کہ جو کہ حاصل ہو گئے، نکلنا انہیں پھر بھی نہیں تھا، یعنی یہ کوئی ارادہ ہی نہیں رکھتے تھے نکلنے کا، لہٰذا یہ ہے کہ اب آپ نے اس کے اوپر اجازت دی ہے تو انہیں ایک سند حاصل ہو گئی کہ ہمیں تو اللہ کے رسول نے اجازت دی، اس وجہ سے ہم پیچھے بیٹھ گئے، ورنہ اگر اللہ کے رسول آپ اجازت نہ دیتے تو ان کا چٹا بٹا کھل کے جو ہے وہ سامنے آ جاتا، یہ ایکسپوز ہو جاتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس پر توجہ ہے کہ جو کہ دلایا جا رہا، اور اس اعتبار سے ہم نے پچھلی نصیحتوں میں یہ بات سمجھی ہے کہ انبیاء علیہم السلام وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، لیکن وہ کس معنوں میں معصوم عن الخطا ہے؟ کہ اگر کوئی خلاف واقعہ کوئی بات ان سے سرزد ہوتی ہے تو فوراً وحی کے ذریعے سے ان کو متوجہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ انہیں پوری انسانیت کی رول ماڈل بننا ہوتا ہے، اسوہ بننا ہوتا ہے. لہذا کوئی بھی خلاف واقعہ بات، اور وہ بھی خلاف واقعہ بات وہ بھی کس اعتبار سے ہوتی ہے، یعنی فقہا کے درمیان یہ ایک اصول ہے کہ جو کہ بات جو ہے وہ کہی جاتی ہے کہ حسنات الابرار کالسیئات المقربین، کہ جو عام نیکوکار کی نیکی ہے وہ انبیاء مقربین کی وہ خطا قرار پاتی ہے. اس کو آپ چھوٹی سی مثال سے یوں سمجھیں گے کہ ہمارا آج نماز تہجد کے لیے رات کے آخری پہر آدھا پون گھنٹہ بھی ایک گھنٹہ بھی کھڑا ہونا اور اس میں کوئی دو چار رکعت نماز ادا کر لینا، یہ ہمارے لیے ہمارے درجے پر بڑی بات ہے، لیکن یہ نبی کے سٹیٹس کے لحاظ سے یہ اس کی کیا ہوگی، ایک کمی محسوس ہوگی. یعنی وہ کہتے ہیں نا جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکلیں. بہرحال یہ ہے کہ سٹیٹس کے اعتبار سے پھر ڈیمانڈ بھی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ایک ایم ڈی سے اس درجے پر ڈیمانڈ ہے کہ جو کہ کی جاتی ہے کام کے اعتبار سے، تو ایک عام لیبر کے حوالے سے اس کے درجے پر ڈیمانڈ کی جاتی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ انبیاء کی جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بعض خطاؤں کی طرف توجہ ہے کہ جو کہ انبیاء علیہ السلام کی سورہ سواد میں بھی دلائی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر فدیہ دے کر قیدیوں کو چھوڑ دیا تھا، اس پر توجہ ہے کہ جو کہ دلا دی گئی، جہاں اس سے شرک کی جڑ کٹتی ہے وہاں جو ہے وہ یہ کیفیت بھی کہ بھئی فوری طور پر متوجہ کر دینا، کہ تاکہ یعنی انسانیت کے لیے آپ جو ہے وہ ایک کامل اسوہ بن کر جو ہے وہ سامنے آئے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں آپ دیکھیں بہت یعنی کوئی سختی کا انداز نہیں، پہلے معافی کا اعلان کیا جا رہا اور پھر جو وجہ ہے وہ بیان کی جا رہی. اف اللہ عن، اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لہ، آپ نے ان منافقین کو کیوں اجازت دی، حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ آپ پر ظاہر ہو جاتے وہ لوگ، آپ پر واضح ہو جاتے وہ لوگ کہ جو سچے ہیں، اور تاکہ آپ جان لیتے جھوٹوں. دیکھیے اصل میں دین اسلام میں دنیا میں یعنی اللہ تعالیٰ سچوں اور جھوٹوں کو کیسے الگ کرتا، اس کے لیے مواقع ہیں کہ جو کہ آتے ہیں، یعنی قربانیوں کے حوالے سے، دین میں آگے بڑھنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ مختلف واقعات کے ذریعے سے آزماتا ہے، اور ان آزمائش کی بھٹی سے گزر کر اللہ تعالیٰ سچوں اور جھوٹوں کو الگ الگ کر دیتا ہے، کھرا اور کھوٹا الگ کر دیتا ہے. وہ شاعر نے کہا نا کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر. لہذا یہ آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزار کر اللہ تعالیٰ کندن بناتا ہے اہل ایمان، اور پھر یہ ہے کہ جو سچے اور جھوٹے ہیں، کھرے اور کھوٹے ہیں، ان کو الگ کرتا ہے. تو یہاں پر بھی یہ جھوٹے عذر لے کر آ رہے ہیں، اے نبی آپ ان کو جھوٹے عذر سن کے آپ ان کو ریلیکس دے رہے ہیں اور جو ہے وہ عذر قبول کر کے ان کو رخصت دے رہے ہیں، اللہ آپ کو معاف کرے، کیوں ان کو آپ نے اجازت دی؟ یہاں تک کہ آپ پر ظاہر ہو جاتے وہ لوگ کہ جو کہ اپنے دعوے اور وعدے میں سچے ہیں، اور وہ بھی جان لیتے، یعنی آپ بھی جان لیتے کہ کون ہے کہ جو کہ جھوٹ بول رہا ہے. لا یستعذنوا کالذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اے نبی آپ سے تو اجازت وہ طلب ہی نہیں کرتے وہ لوگ کہ جو واقعتاً ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور وہ یہ کہ وہ جہاد کرتے ہیں اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ. بہرحال یہ ہے کہ یہ ایمان حقیقی کا رکن ہے جہاد. یہ سورہ حجرات میں بھی اللہ تعالیٰ آیت نمبر 15 میں یہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، یعنی بندہ مومن تو وہ ہے کہ جو واقعتاً اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھے. یعنی جب بندہ مومن سے کہا جائے ایمان رکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اقرار نہیں زبان سے کہ کلمہ پڑھ دیا اور جو ہے بیڑا پار، نہیں، بلکہ وہ کلمے کے ساتھ ساتھ اس کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ عمل میں بھی یعنی وہ کیفیت دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ایمان عمل سے جو ہے وہ ظاہر، اور وہ عمل سے کیسے ظاہر ہوگا، وہ جہاد فی سبیل اللہ اس کا بڑا جامع عنوان ہے کہ جس میں اپنے نفس سے بھی جو ہے وہ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف بھی مجاہدہ کرنا ہوتا ہے، اور اس کی جو بھی نظریات ہیں اس کے خلاف جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑے ہونا ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اگر باطل نظام سے پنجہ آزمائی کا موقع آ جائے تو پھر یہ جہاد وہ قتال کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی پسپائی ہے کہ جو کہ اہل ایمان اختیار نہیں کرتے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ یہاں پر جمع کیا گیا کہ وہ اجازت ہی طلب نہیں کرتے وہ لوگ کہ جو واقعتاً ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ یہ کہ جہاد کریں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ تو تقوی گزاروں کو خوب جانتا، کس کے اندر خدا خوفی ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ جس کے اندر ہے، اور کس کے اندر یعنی وہ ڈھٹائی ہے اور ضد ہے اللہ کی نافرمانی کے حوالے سے، اللہ خوب جانتا. اور پھر اس کے مزید وضاحت کی جا رہی ہے اگلی آیت میں کہ انما یستعذنوک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اور بلا شبہ آپ سے تو اے نبی وہ لوگ اجازت طلب کرتے ہیں کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہی نہیں رکھتے، یعنی وہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنے عمل سے اظہار کیسے ہوگا، لہذا وہ اس سے کوسوں دور ہے، ان کے عمل میں وہ ایمان کی رمق نظر نہیں آ رہا. ورتابت قلوبہم، اور ان کے دل ہیں کہ جو کہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے. اور یہی وہ بات ابھی آئی نا سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، یعنی وہ کسی شک میں نہیں پڑتے. تو یہ بندہ مومن کی شان ہے، جب بھی کوئی اللہ کے احکامات اس کے سامنے آ جائیں تو پھر وہ کوئی شکوک و شبہات اس کے ذہن میں نہیں آتے، بس اللہ کا حکم ہے، سر آنکھوں پر سر تسلیم خم ہے جو مزاج عالم. لیکن جو ٹھٹکتا ہے، جو شکوک و شبہات کا اظہار کرتا ہے، وہ کون کرتا ہے؟ وہ نیک عمل کو زندگی کی امید پر وہ ٹالتا چلا جاتا ہے، ڈیلے کرتا چلا جاتا ہے، وہ ڈیلے ٹیکٹکس جسے کہتے ہیں، وہ کس کے زمرے میں آتی ہیں؟ وہ منافق کے زمرے میں آتی ہیں. یہ منافق اپنی جان اور مال کا تحفظ چاہتا ہے، چاہے کسی بھی گروہ کی طرف سے اسے یہ تحفظ حاصل ہو جائے، تو لہٰذا وہ کبھی نہیں چاہتا کہ یہ جان و مال کسی کے راستے میں لگے اللہ کے راستے. تو بہرحال یہ ہے کہ اجازت تو وہ بلا شبہ وہ طلب کرتے ہیں کہ جو نہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر، اور ان کے دل ہیں کہ جو کہ شک و شبے میں ہیں. فہم فی رئی بہم یترددون، اور وہ اپنے شکوک میں ہی متردد ہو رہے ہیں، بھٹکے چلے جا رہے ہیں، یعنی یہ شک اور شبہ ہے کہ جو کہ گہرا سے گہرا وہ ہوتا چلا جا رہا ہے ان کے اندر، اور یہ عمل سے کوسوں دور ہے کہ جو کہ کر رہا ہے. اب دیکھیں اس منافقانہ طرز عمل پر ایک دلیل ہے کہ جو کہ دی جا رہی کہ ولو اراد الخروج لعد له عدا، اور اگر ان کا نکلنے کا کوئی ارادہ ہوتا اے نبی آپ کے ساتھ اس غزوہ تبوک میں، تو یہ اس کی کوئی تیاری تو کرتے. ولیکن کرے اللہ بیاثہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا ہی جو ہے وہ ناپسند کر دیا. فثبتہ ہوں، تو ان کو بالکل ڈھیر کر دیا، پس کر دیا، ان کو جو ہے وہ یعنی نکلنا ہی ان کے لیے ممنوع ہو گیا اللہ کی طرف سے. تو اصل میں یہ باتیں ہیں کہ جو کہ سمجھنے والی ہیں، یعنی آج بھی کیفیت ہمیں آئینے کے طور پر یہ چیزیں دیکھنی ہیں. دلیل کیا دی جا رہی ہے کہ اگر یہ نکلنے کا کوئی ارادہ ہوتا آپ کے ساتھ کسی بھی درجے میں، تو کوئی تیاری تو نظر آتی نا، یعنی یہ تو کوئی تیاری کر کے نہیں بیٹھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی سواری کی تیاری کا معاملہ ہوتا، اتنا لمبا سفر ہے 800-900 میل کا، تو لہٰذا کوئی تیاری ان کی کیفیت میں نظر آتی، کوئی گھر میں کوئی ہلچل ہوتی کہ میں اتنے طویل سفر کے لیے نکل رہا ہوں، لیکن کوئی ایسی کیفیت ان کی زندگی میں نظر ہی نہیں آ رہی، کوئی تیاری کی کیفیت ہی نہیں. لہٰذا یہ ہے کہ اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو اس کے لیے کوئی یہ جمع خرچ تو کرتے، کوئی سامان تو کرتے. لہٰذا یہ ہے کہ آج بھی کیفیت کیا ہے کہ بڑے بڑے بہانے ہیں کہ جو کہ یہ آئینے کے طور پر ہمیں یہ آیتوں کو دیکھنا ہے، یعنی دین کے احکامات پر عمل کرنے کے حوالے سے بہانے ہیں کہ جو کہ اسی طرح سے تراشے جاتے ہیں، اور تیاری کی کوئی رمق نظر نہیں آتی. میں چھوٹی سی مثال دوں آپ کو، فجر کی نماز کا معاملہ ہے. یعنی یہ ہے کہ فجر کی نماز میں کیوں نہیں آئے جی؟ بس وہ آنکھ ہی نہیں کھلی. اچھا، پوچھا جائے کہ بھئی کوئی تیاری کا معاملہ، کوئی الارم لگایا، کوئی کسی کو کہا کہ بھئی اٹھا دینا، کچھ نہیں تیاری، کسی بھی اعتبار سے کوئی اٹھنے کے حوالے سے کوئی کیفیت نظر نہیں آتی، نہ الارم کے حوالے سے، نہ کوئی کسی کو کہہ کے سوئے کہ بھئی جگا دینا. اچھا، اب یہ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پھر آگے بڑھتے 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 پھر وہ ذہن سے کیفیتیں نکل جاتی ہیں، اور فجر کی نماز نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو جاتی، ماتھے پر بل بھی نہیں آتی، اور کئی کئی مہینوں تک نمازیں ہیں کہ جو کہ اس سے غفلت برتی جا رہی ہوتی، خاص طور پر فجر کے حوالے. تو کوئی اہتمام تو ہونا. یہ چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، ورنہ یہ ہے کہ بڑے بڑے معاملات ہیں اور اس میں کیفیت ہے کہ جو کہ یہ ہیلے بہانے ہمیں نظر آتے ہیں، کوئی تیاری کی کیفیت نہیں. یعنی سود کے نظام کے حوالے سے کتنی محنتیں ہیں کہ جو کہ علماء کرام کی، بہی خواہوں کی، کہ جو بھی امت کا درد رکھتے ہیں، اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے کہ جو کہ مسلسل جاری ہے. اور یہ ہے کہ اتنی اتنی سالوں کی محنتیں، لیکن بہانے ہی لے بانے کہ بھائی سود کو کیسے ختم کریں، ہمارے ساتھ تو یہ پوری اکانومی ہے کہ جو کہ بیٹھ جائے. بھائی کچھ کرو تو صحیح نا، کوئی نظر تو آئے، کوئی تم پلان کرو، کوئی ایکسپرٹس لے کے بیٹھو، مواد بالکل تیار ہے. یعنی ہر طرح سے ہر شعبے میں آپ دیکھیں کہ بس یہ یعنی کیفیت ہے کہ جو کہ 14 سال پہلے منافقین کی، یہ آئینے کے طور پر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا ہے نبی تو یہ ضرور اس کی کوئی تیاری کرتے. ولیکن کرے اللہم بیاسا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا جو ہے وہ ناپسند کیا. فثبتا ہوں، اور ان کو بالکل جو ہے وہ بٹھا دیا، پست کر دیا. وکیلا قودو مال قائدین، ان سے کہہ دیا گیا کہ بیٹھ جاؤ پیچھے بیٹھ رہ جانے والوں کے ساتھ. یعنی پیچھے غزوہ تبوک میں تو اہل ایمان ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ نکلنا ہے، پیچھے بیٹھ رہنے والوں میں یا تو خواتین ہیں، لہذا بیٹھو پھر ان کے ساتھ، یا یہ ہے کہ معذورین ہیں. اور یہ ہے کہ ابھی ہم آگے پڑھیں گے کہ بعض جو بھی معذورین ہیں، یعنی جن کے پاس نکلنے کا ساز و سامان نہیں تھا، کوئی سواری نہیں تھی، وہ اللہ کے رسول کے پاس، وہ پکے اہل ایمان وہ آئے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں اپنے سفر میں شامل کر لیں، لیکن اللہ کے رسول نے انکار فرمایا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں تمہیں ساتھ لینے کے حوالے سے. ان کو واپس کیا، اور وہ واپس لوٹے ہیں کس حالت میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رمت. ایک تو یہ بندہ مومن کی کیفیت ہے، اور کہاں یہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اور تالیاں پیٹ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم نے کس طرح سے اپنے آپ کو سیو کر لیا، اور اجازت ہے کہ جو کہ ہمیں مل گئی، اور اچھا ہوا ہم جو ہے وہ اس مشکلات سے جو وہ بچ گئے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کیفیت ہے کہ جو کہ یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ ان سے کہہ دیا گیا کہ آپ پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ جائیں. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تسلی دے رہے ہیں کہ بھائی اچھا ہوا یہ نہیں نکلے تمہارے ساتھ. لو خرجوا فیکم، اگر یہ تمہارے درمیان تمہارے ساتھ نکلتے، فرمایا کہ ما زادوکم الا خبالا، تو تمہاری خرابی کے سوا کچھ نہ بڑا تھا. یعنی اگر یہ تمہارے درمیان ہوتے تو خرابی ہی تمہارے اندر وہ پیدا کرتے، اور یعنی فضیتہ ہی مچاتے، اور طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے اور سازشیں کر کے تمہارے لیے خرابی ہے کہ جو کہ پیدا کرتے. بلا اوزاؤ خلالکم یبغونکم الفتنہ، اور یہ تمہارے درمیان بھاگتے پھرتے کس وجہ سے، یعنی فتنہ چاہنے کی وجہ سے، فتنہ فساد ہی برپا کرنے کے لیے، بگاڑ پیدا کرنے کے لیے تمہارے درمیان یہ صحیح کر رہے تھے. لہٰذا یہ اچھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بیٹھنا ہی جو ہے وہ یعنی نکلنا ہی قبول نہیں کیا، یہ ان کو محروم کر دیا گیا اس سادس. فرمایا کہ وفیکم سمعون لہم، اور ان میں، ان منافقین میں یعنی تمہارے سننے والے بھی، یعنی تمہارے درمیان سمعون، اس کے دو ترجمے ہیں کہ جو کہ کیے گئے. ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ ان منافقین، یہ کیونکہ خود تو نہیں نکل رہے لیکن تمہارے ساتھ جو ہے وہ ان کے جاسوس ہیں، سمعون کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ ان کے جاسوس ہیں تمہارے درمیان، اور تمہاری جو بھی خبریں ہیں وہ لیک کرتے رہتے ہیں، ان کو پہنچاتے رہتے ہیں. ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا کہ وفیکم سمعون لہم، اے مسلمانوں تمہارے درمیان ایسے سادہ لو مسلمان ہیں کہ جو بڑے ان کے سننے والے ہیں، یعنی یہ منافقین کی وہ چکنی چپڑی باتیں ہیں کہ جو کہ سادہ لوئی میں اسے قبول کر لیتے ہیں، اور یہ ہے کہ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کے اور اللہ کے رسول کے احکامات سے صرف نظر کر دیتے ہیں، وہ سادہ لو مسلمان وہ تمہارے درمیان موجود ہیں کہ جو ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ دونوں ترجمے ہیں کہ جو کہ کیے گئے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جو ہے وہ خوب جانتا. لقد ابتغوا الفتنۃ من قبل، فرمایا جا رہا ہے ماضی سے، یعنی ہوشیار بھی کیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ بگاڑ ہی ہے کہ جو کہ تمہارے لیے چاہتے رہے. یعنی اگر آپ یہ، کیونکہ سن 9 ہجری ہے، غزوہ تبوک کے معاملات چل رہے ہیں، اگر آپ سیرت مطہرہ میں پیچھے جائیں تو پہلا موقع جو آیا ہے جس میں منافقین ایکسپوز ہوئے وہ کون سا غزوہ تھا؟ وہ غزوہ احد تھا، یعنی سن 3 ہجری میں یہ باقاعدہ طور پر ایکسپوز ہوئے منافقین. یعنی 1000 کا لشکر 3000 کے مقابلے میں نکلا تھا نا، اور 1000 کے لشکر میں مسلمانوں کے ساتھ یہ 300 منافقین بھی تھے، جس میں خود عبداللہ بن ابی بھی تھا، رئیس المنافق. اور یہ عین موقع پر کہ جب یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تھے، اہل ایمان اور اہل کفر، تو وہاں سے یہ 300 ساتھی لے کے واپس کیا کہتے ہوئے آ گیا کہ بھئی ہماری بات مانی نہیں گئی، ہم نے تو مشورہ دیا تھا کہ یہ مدینے میں رہ کے جنگ کی جائے، اب یہ میدان میں نکل گئے تو ہم واپس جا رہے ہیں، ہماری بات نہیں مانیں گے۔ حالانکہ کتنا بڑا یہ ایک فتنہ والی بات تھی نا، یعنی یہ بات تو وہ مدینے میں بھی کہہ سکتا تھا، نکلتا ہی نہیں، لیکن عین موقع پر کہ جب یعنی دشمن کی جو انٹیلیجنس ہے وہ کیفیات کو دیکھ رہی ہے، اتنے کریٹیکل مقام پر جو ہے یہ 300 ساتھیوں کو لے کے نکل جانا، اس کا سیدھا سیدھا مطلب کیا تھا کہ حوصلے بلند ہو جائیں کس کے؟ مخالفین کے، کہ ان کے 1000 آئے تھے اس میں سے بھی 300 واپس ہو گئے ہو جائیں، اور حوصلے پست کرنا مقصود تھا مسلمانوں۔ تو بہرحال یہ پہلی دفعہ ایکسپوز ہوئے غزوہ احد میں۔ پھر یہ ہے کہ غزوہ احزاب میں سن 5 ہجری میں، جہاں ایک بہت بڑا الائی ہے کہ جو کہ آیا، اور یہ ہے کہ یعنی 12-13 ہزار کا لشکر باہر ہے، پھر اندر بنو قریظہ یہود کا قبیلہ چھرا گھوپنے کے لیے تیار، یہاں پر بھی منافقانہ طرز عمل انہوں نے اختیار کیا، اور کیسے کیسے یعنی کان ہیں کہ جو کہ بھرے ہیں کہ بھئی ایسے ایسے وعدے ہم سے کیے جا رہے تھے، اور رفع حاجت کے لیے اب ہم باہر نہیں نکل سکتے، اللہ کے رسول نے تو روم فتح ہونے کی خوشخبری ہمیں سنائی تھی، اور پتہ نہیں کیا کیا خوشخبریاں سنائی گئی تھیں، یہاں تو کیفیت یہ، یعنی ایسے جھوٹے جھوٹے کیفیات کانوں میں ڈال کر اور معاملات کو پس کرنے کے بعد، پھر غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر کیسی بکواس ہے کہ جو کہ اس نے بکی تھی، یعنی عبداللہ بن ابی نے، اس نے کہا تھا کہ جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو جو ہے وہ باہر نکال دیں، عزت والے یہ اپنے آپ کو شمار کر رہا تھا، اور ذلیل کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ کے رسول اور اہل ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اور یہ جملہ سنا ہے اسی کے بیٹے عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ، وہ بڑے ذی القدر صحابی تھے، اسی عبداللہ بن ابی کے بیٹے، انہوں نے اپنے باپ کا یہ جملہ سنا کہ یہ ذلیل جو ہے وہ اللہ کے رسول اور اہل ایمان کو کہہ رہے ہیں معاذ اللہ۔ تو بہرحال یہ کہ وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے سیدھے صبح گرفتاری کے ساتھ پہنچے مدینے کے گیٹ پر، اور اپنے میان سے تلوار نکال کر جو وہ کھڑے ہو گئے، اور سارے اہل ایمان واپس لوٹ رہے ہیں، جانے دیے اندر گیٹ سے اندر، اور جب جیسے ہی عبداللہ بن ابی باپ آیا ہے تو تلوار آگے سینچ کر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ تم نے کہا تھا کہ جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو جو ہے وہ باہر نکال دیں گے، تو عزت والے اللہ کے رسول ہیں، اہل ایمان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم جو ہے وہ ذلیل ہو، تم اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ سوچیں ذرا، یعنی کون ہے آمنے سامنے؟ باپ اور بیٹا، لیکن وہ ایمان کا جو رشتہ ہے وہ خونی رشتے سے بھی بلند ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ پھر اللہ کے رسول آئے ہیں اور پھر ان کی اجازت سے یہ داخلہ اس کو نصیب ہوا۔ تو اسی طرح کے جو ہے وہ کیفیات ہیں کہ جو اس نے پہلے بھی منافقانہ جو بھی طرز عمل ہے وہ رہے، ریشہ دبانیاں رہیں۔ پھر غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر ہی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو وعدِ عف کے نام سے وہ سورہ نور میں احکامات بھی پھر آئے ہیں اسی واقعے کے ذیل میں، کتنا بڑا بہتان ہے کہ جو کہ باندھا تھا، اور یہی بہتان باندھنے میں جو شریک تھا سب سے بڑا، یعنی وہ بدبخت یہ عبداللہ بن ابی تھا کہ جس نے کہا کہ امی عائشہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بچ کے نہیں آئی۔ مطلب یہ ہے کہ اور کس طرح سے جو ہے وہ مسلمانوں کے یعنی ذہنوں میں وہ یعنی غلط خیالات ہیں کہ جو کہ ڈالے، پیش پیش یہ تھا عبداللہ بن ابی۔ تو یہی بات ہے کہ جو یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ اس سے پہلے بھی یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ لقد تقب الفتنت من قبل، یقیناً یہ نبی اس سے قبل بھی بگاڑ وہ چاہتے رہے ہیں، وقلب لک الامور، اور آپ کے معاملات کو تلپٹ کرتے رہے ہیں۔ یہ ساری مثالیں کہ جو کہ میں نے آپ کے سامنے اسی ذیل میں فرمائی دی ہیں، فرمایا کہ حتی جاء الحق وظہر امر اللہ، یہاں تک کہ حق جو ہے وہ آ گیا اور اللہ کا جو حکم ہے وہ غالب آ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چٹا بٹھا ان کا جو ہے وہ بالکل واضح ہو گیا، اور پھر کیسی کیسی پابندیاں ہیں کہ جو کہ پھر منافقوں پر وہ لگی ہیں، وہ بھی اگلے رکوع میں ہمارے سامنے جو ہے وہ آ جائیں گی۔ فرمایا کہ وہم کارہون، اور یہ اللہ کے حکم کا جو غالب آنا ہے اس کو یہ ناپسند کرنا، یعنی ان کے اندر جو دشمنی ہے، اسلام دشمنی اور مسلمان دشمنی، وہ اندر پل رہی ہے۔ اب یہاں پر اگلی بات جو کی جا رہی ہے یہ آخری آیت میں، ایک تقوی کوٹڈ بہانہ ہے کہ جو ایک خاص طور پہ پس منظر میں ایک جد بن قیس، یہ ایک منافق تھا، اس کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے پاس آیا، اور یہ واحد وہ منافق ہے کہ جو یعنی جب آپ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب وہ بیعت ہو رہی ہے، بیعت رضوان، تو یہ بھی ساتھ تھا، اور یہ واحد منافق تھا کہ جس نے بیعت رضوان نہیں کی تھی، بیعت نہیں کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، 1400 صحابہ کرام نے بیعت کی، یہ واحد تھا کہ جس نے بیعت نہیں۔ یہ جد بن قیس اس کا نام تھا، منافق تھا، اور یہ کہ یہ آتا ہے اور بڑا تقوی کوٹڈ بہانہ وہ کرتا ہے. اب اس میں بھی دیکھیں آئینے کے طور پر ہمیں چیزیں رکھنی. اس نے یہ بہانہ کیا کہ اللہ کے رسول آپ روم جا رہے ہیں اور روم کی جو بھی عورتیں وہ بڑی حسین ہیں اور میں عورتوں کا بڑا دیوانہ ہوں، دل پھیک ہوں. تو بہرحال یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ میں روم گیا تو بہرحال یہ ہے کہ کہیں میں عورتوں کے فتنے میں نہ جو ہے وہ چلا جاؤں. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ مجھے اجازت دیں کہ میں یہیں گھر بیٹھا ہوں. اب اس کو کہا جاتا ہے تقوی کوٹڈ بانا، جیسے گولی ہوتی ہے نا کڑوی گولی، اس کو شوگر کے لیئر چڑھا کے یہ شوگر کوٹڈ دوائی جو ہے وہ کھلا دی جاتی ہے کہ تاکہ وہ کڑواہٹ جو ہے وہ پریشان نہ کرے. اسی طرح سے دین کے معاملے میں بھی دیکھیں، ایک گمراہی آتی ہے گمراہی کے راستے سے، یعنی شیطان کے راستے سے جو ہے وہ گمراہی اندر داخل ہوتی ہے انسان کے اندر اور گناہ پر وہ گامزن ہو جاتا ہے. ایک گمراہی وہ آتی ہے دین کے راستے سے، یہ بڑے خطرناک ہوتی ہے. یعنی یہ دین کے نام پر اس نے آ کے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول اگر آپ کے ساتھ میں گیا روم تو میں تو عورتوں کے فتنے میں جو پڑ جاؤں، وہ بڑی حسین ہے اور میں جو ہے وہ دل پھیک ہوں اور بڑا یعنی حسن کا دیوانہ ہوں عورتوں کے، آپ کے ساتھ جا کے میں کہیں فتنے میں نہ پڑ جاؤں تو آپ مجھے بیٹھنے کی اجازت دیں. اب دیکھیں اس طرح کی کیفیات جو ہیں وہ آج اگر ہم غور کریں، آپ آئینے کے طور پر دیکھیں تو یہ ہمارے اندر بھی اللہ ماشاء اللہ جو بھی امت مسلمہ کی کیفیت ہے اور مسلمان معاشرے ہم دیکھتے ہیں مختلف جو بھی شعبہ جات ہیں، یعنی بھائی یہ سودی کاروبار کیوں نہیں چھوڑ رہے، پورے کاروبار ہے کہ جو کہ سود پر چل رہا ہے. تو اب دیکھیں تقوی کوٹڈ بہانہ کیا آتا ہے کہ بھائی اگر تو میں نے یہ سودی کاروبار اپنا ختم کر دیا تو اتنی بڑی امپلائمنٹ ہے کہ جو اسی سے منسلک ہے میرے کاروبار سے، تو ان بیچاروں کا کیا ہوگا، وہ تو فاقوں سے آ جائیں. اور یہ اس طرح کے تقوی کوٹڈ بہانے کر کے کہ یہ تو اس کاروبار سے اتنی بڑی امپلائمنٹ ہے کہ جو کہ وابستہ ہے وہ تو فاقوں پر آ جائیں گے، انہوں پھر اور روزی کہاں سے، یعنی روزی اپنے ہاتھوں میں لے کے اور یہ تقوی کوٹڈ بہانے کے جو کہ چل رہے ہو. بہرحال یہ ہے کہ عجیب و غریب یہ کیفیات ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. شادی بیاہ کے موقع پر یعنی دھندے چل رہے ہیں جی، سب کو خوش کیا جا رہا ہے، پوری برادری کو خوش کیا جا رہا ہے، ہر طرح کی رسومات، غیر اسلامی رسومات، اور ناراض کیا جا رہا ہے اللہ اس کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا بھی پوچھا جائے کہ بھئی اللہ کے رسول کو کیوں ناراض کر رہے ہو، کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، رحمی رشتے ہیں کہ جو کہ کٹ جائیں گے. یعنی رحمی رشتوں کا اتنا خیال ہے اور رحمی رشتوں کا پاس کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن یہ ہے کہ تقوی کوٹڈ بہانے کے ذریعے سے اور اپنی وہ جو ایک بے عملی ہے اس کو جواز دینے کے لیے پھر یہ بہانے ہیں کہ جو کہ کیے جاتے ہیں کہ بھئی اگر تو ہم نے یہ کام کر دیا تو یہ رشتے ہیں کہ جو کہ کٹ جائیں گے. وہ بھئی رشتے ہزار دفعہ کٹیں، لیکن یہ ہے کہ اصولی طور پر جو بات ہے وہ کیا ہے کہ اللہ اس کا رسول ناراض نہ ہو. یہ رشتے تو بعد میں سب جڑ جاتے ہیں، کسی کے یعنی کوئی معاملہ ایسا آگے نہیں چلتا، وقتی طور پر یہ کیفیات ہوتی ہیں اگر اسٹینڈ لے بندہ، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ بہانہ بنا کر کہ بھائی رشتے داریاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی تو لہٰذا وہ سارے ناچ گانے چلیں شادی بیاہ کے موقع پر، ساری غیر اسلامی رسومات چلیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی دین کوئی اللہ اس کا رسول اجازت نہیں دیتا. صحابہ کرام کی پوری سیرت ہمارے سامنے ہے، کیسے کیسے خونی رشتوں کو جو ہے وہ داؤ پر لگا دیا. حضرت ابو کے صدیق اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں عبد الرحمان بن ابی بکر کو کہ جب انہوں نے فرمایا کہ آپ مسلمانوں میں تھے، میں جب کفار میں تھا تو آپ یہ غزوے میں میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے اور میں چاہتا تو ابا جان آپ کی گردن مار سکتا تھا، لیکن میں نے آپ کے والد ہونے کا خیال کیا. تو صدیق اکبر نے کیا فرمایا تھا اپنے بچے کو کہ بیٹا اگر تم میری تلوار کے نیچے اس وقت آتے تو میں کبھی نہیں چھوڑتا تمہیں، گردن مارتا تمہارے. یعنی یہ وہ جذبہ ہے کہ جو کہ ایک بندہ مومن کی شان ہے. لیکن آج ہم تقوی کوٹڈ بہانے کریں کہ بھئی ہم تو مجبور ہیں، کیا کریں، برادری نہیں مانتی، کیا کریں، رشتے دار ہیں کہ جو کہ پھر ناراض ہو جاتے ہیں، ہزار دفعہ ناراض ہو. لیکن ہمیں ایک اصولی فیصلہ اپنی زندگی میں کرنا چاہیے کہ ہر ہم وہ کام کریں گے جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے. اللہ اس کا رسول راضی ہے تو سب راضی ہیں. اور یہ کہ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی جو ہے وہ سارے رشتے ہیں کہ جو کہ بن جاتے ہیں، بلکہ تعریفیں ہیں کہ جو کہ بعد میں کی جاتی ہیں، مثالیں ہیں، ایسے رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو اس نے اپنے گھر میں جو ہے وہ شادی بیاہ کے موقع پر دین کو جو ہے اللہ اس کے رسول کو بڑا کیا. بہرحال اللہ تعالی ہمیں یہ کیفیات جو ہے وہ نصیب فرمائے. تو اس نے بھی تقوی کوٹڈ بہانہ کیا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِي، اور ان میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی آپ مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں. اب اس پر اللہ کا تبصرہ سنیے کہ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ تو فتنے میں پڑ چکے ہیں، یعنی یہ اس فتنے کو رو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دے کے، یعنی اس موقع پر کہ جب نفیر عام ہے، اور یہ کہ یہ جھوٹے عذر لا کے اور اس طرح کے بہانے کر کے یہ فتنے میں ہے کہ جو کہ پڑ گئے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم ہے کہ جو کافروں کو یقیناً گھیرے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ منافقانہ طرز عمل ہمارے اندر سے جو ہے وہ نکالے. بحثیت مجموعی الا ماشاء اللہ کیفیت، یعنی کوئی کسی پر نفاق کا کوئی مہر نہیں لگا سکتا، یہ تو اپنی کیفیات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ نشانیاں دیکھیں جو قرآن مجید میں نفاق کی بیان ہوئی، وہ احادیث مبارکہ آپ پڑھیں کہ جس میں نفاق کی نشانیاں اللہ کے رسول نے بیان کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرد کی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر، آج اجتماعی سطح پر یہ منافقانہ طرز عمل دستور کی سطح پر بھی ہے، باہمی نفاق کا بھی ہم شکار ہیں، اور فرد کی سطح پر تو وہ چار نشانیاں من وان ہمارے اندر موجود ہیں کہ جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی. اور اس نفاق کا ہی سبب ہے کہ جس کی وجہ سے آج دشمن کے مقابلے میں ہم کسی درجے کھڑے ہونے کی جرت نہیں کر پا رہے. یعنی شرم اور حیا ہے کہ جو کہ اس کا جنازہ نکل چکا ہے کہ اتنا چھوٹا سا ملک اسرائیل، اور کیسی بدبختی ہے کہ جو کہ وہ دکھا رہا ہے، ظلم کی داستان ہے کہ جو کہ وہ رقم کیے چلے جا رہے ہیں، لیکن کوئی ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں. یعنی ہم گرتی ہوئی ملبوں میں وہ پستی ہوئی لاشیں اور سر بریدہ لاشیں، ہاتھ کٹے ہوئے، پاؤں کٹے ہوئے، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بس ہم دیکھے چلے جا رہے ہیں. اور یہ ہے کہ اس سے بس ایک ذہنی عیاشی کی طور پر ہم وہ آنکھوں کی عیاشی چل رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ دل نرم نہیں ہو پا رہے. حکمرانوں کے دل ہیں کہ جو کہ سخت ہو گئے. ہم تو صرف بات کر سکتے ہیں، نہیں یعنی منکر باللسان کا اللہ تعالیٰ نے اختیار ہمیں جو بھی دیا ہے، قوت دی ہے، ہم وہ کر رہے ہیں. لیکن جن کو اس سے آگے بڑھ کر قوت دی ہوئی ہے، وہ منافقانہ طرز عمل کا جو ہے وہ شکار ہے. اور یہ ہے کہ وہ جرت نہیں، ایٹمی پار ایسا لگتا ہے کہ پٹاخوں پھوڑنے کے لیے ہم نے بنائے ہوئی. بھائی رک کریں ذرا، کوئی تھریٹ تو دینا. 57-58 اسلامی ممالک ہیں، یعنی شرم و حیا کا جنازہ آپ سوچیں. اور یہ ہے کہ وہ 50-60 ہزار سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ شہادتیں ہیں کہ جو کہ وہاں پر ہو گئی. وہاں کے ایک ڈاکٹر کی جو ہے وہ ای میل آئی ہے، آپ کی نظروں سے بھی گزری ہوگی، کہ بھائی ہم نے تمہارا بہت انتظار کیا، امت مسلمہ کو جھنجھوڑا اس کہ ہم نے تمہارا بہت انتظار کیا، اب یہ کہ اب جو ہے وہ انتظار کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، اب غزہ جو ہے وہ آخری سانس ہیں کہ جو کہ لے رہا. بہرحال یہ ہے کہ پھر بھی ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہو رہے، ہمارے دل جو ہے وہ نہیں پسیج رہے. ہماری تو جو بھی اسرائیل نواز کمپنیاں ہیں، اس کی جو بھی پروڈکٹ ہے، اس کا بائیکاٹ ہم کرتے کرتے تھک گئے. وہ شہادتیں دیکھے نہیں تھک رہے الحمدللہ، لیکن ہم بائیکاٹ کرتے کرتے تھک گئے. عید کے موقع پر سارے الا ماشاء اللہ کہ جس کو اللہ نے وہ غیرت دی ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ کیا غل غپاڑے ہیں، یعنی ساحل سمندر پر کس طرح سے غل غپاڑے جو ہے وہ نوجوان نسل نے کیے ہیں، کیسی ڈانس پارٹیز ہیں کہ جو کہ ہوئی ہیں. اور یہ کہ گھروں میں وہ پیپسی، کوک اور کے ایف سی اور میک ڈونلڈ سبھی چلے ہیں، رمضانوں میں چلے ہیں، ڈیلز ہیں کہ جو کہ پیش کی جا رہی ہیں. بہرحال یہ ہے کہ وہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے والی بات ہے. کوئی غیرت ہو، کوئی جرت ہو، اللہ تعالیٰ اس منافقانہ طرز عمل سے فرد کی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اور جو بھی یہ منافقانہ طرز عمل اور اس کی جو ہلاکت خیزی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے واقعتاً محفوظ فرمائے. اور ایمان کی وہ جرت کہ جو کہ ہمیں کفر کے مقابلے میں کھڑا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ ایمان ہمیں سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.